بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 جولائی 2001، مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں مسئلہ کشمیر کے ضمن میں ہماری اپنی غلطیاں اور اس کا واحد قابل عمل حل کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين فقال جل وعلا كما ورد في سورة آل عمران ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آپ کے علم میں ہے کہ مجھے آج مسئلہ کشمیر کے حل کے ضمن میں جو میری ذاتی رائے ہے اور اس کے ضمن میں جو کنٹروورسی پریس میں اور کچھ اخباری بیانات میں شروع ہوئی ہے، اس کے ضمن میں وضاحتیں پیش کرنا ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ مسئلہ کشمیر، یہ جنوبی ایشیا کا ایک ایسا ناسور ہے جس میں سے 50 برس سے خون اور پیپ جو ہے وہ بہ رہا. پاکستان اور بھارت کی ہزاروں انسانی جانیں اس مسئلے کے نظر ہو چکی ہیں، بھیڑ چڑھ چکی ہے. وہ وسائل کے جو دونوں ملکوں کے عوام کی بہبود میں استعمال ہونے چاہیے تھے، اسلحہ کی دوڑ اور جنگی تیاریوں کی نظر ہوئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ریسنٹلی جبکہ یہ دونوں ملک جو ہیں یہ ایٹمی بن گئے ہیں، تو پھر اس کا تو شدید خطرہ پوری دنیا میں محسوس کیا گیا کہ کسی بھی وقت ایٹمی تصادم کے نتیجے میں بہت بڑی تباہی اور ہلاکت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اس اعتبار سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اس مسئلے کے حل ہونے کی آرزو یا خواہش یا تمنا نہ رکھتا ہو. فرق یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی رائے کیا ہے، کوئی کیا چاہتا ہے، کسی کی پرائیورٹیز کیا ہیں، کسی کی ترجیحات کیا ہیں، لیکن یہ کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے عوام کی بہبود کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، اس پورے علاقے کے امن اور سلامتی کے اعتبار سے صحیح ہے. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کھل کر وہ یہ ہے کہ جہاں تک تقسیم ہند کا جو اصول تھا اور اس کی جو روح تھی اس کا تعلق ہے، اس کی روح سے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پورے کشمیر پر حق پاکستان کا ہے. زیادہ سے زیادہ استثناء ہو سکتا ہے تو صرف لداخ اور جموں کے وہ اضلاع، وہ علاقے کے جن میں غیر مسلم اکثریت ہو، اور وہ ساتھ ہی بھارت کے ساتھ ملحق بھی ہو. اگر کوئی غیر مسلم اکثریت کا علاقہ پاکٹ کی شکل میں ہے کہیں, وہ نہیں. غیر مسلم اقلیت ظاہر بات ہے کہ دو طرح کی ہے, لداخ میں بدھوں کی ہے, بدھ مت کے پیروکار بدھوں کی ہے, بدھوں کی نہیں بدھوں کی, اور جموں میں کچھ اصلاح کے اندر ہندوؤں کی, اور وہ چونکہ بھارت کے ساتھ ایڈجسنٹ ہے, ملحق ہے, تو زیادہ سے زیادہ استثناء اس کا ہو سکتا تھا, ورنہ ہر اصول کے اعتبار سے, اس لیے کہ تقسیم ہند کا اصول یہی تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم اس طور سے ہو کہ جو مسلم اکثریت کے علاقے ہیں وہ علیحدہ خطے قرار پائیں, پاکستان بنے, جو غیر مسلم اکثریت کے علاقے ہیں وہ ہندوستان میں رہے. جہاں ان کی سرحدیں ملتی ہوں وہاں یہ ہے کہ جو بھی سرحدی ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہو, اگر صوبوں کی بھی تقسیم ہو تو ہو جائے. چنانچہ بنگال کی تقسیم ہوئی, پنجاب کی تقسیم ہوئی, یہاں تک کہ ضلعوں کی تقسیم ہوئی. اصول یہی تھا کہ جو بھی علاقے مسلم اکثریت کے ایڈجسٹنٹ ہو پاکستان کے ساتھ وہ پاکستان کا حق ہے, اور جو علاقے غیر مسلم اکثریت کے ایڈجسٹنٹ ہو بھارت کے ساتھ وہ بھارت کے حق. لیکن یہ کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ اس مسئلے کے حل نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں, بھارت کی ہٹ دھرمی, وعدہ خلافی, عیاری اور علاقائی استعمار کی خواہش. اپنے سائز کی بنیاد پر اس کے اندر شروع سے یہ ایمبیشن تھی کہ اس پورے علاقے کے اندر میرا چودھراہٹ میری قائم ہو, اور ایک چھوٹا سا امپیریلزم جو ہے یہاں پر بھارت کے سرپرستی کے اندر وجود میں آ جائے. یہ جو بھارت کی روش رہی ہے, وعدہ خلافیاں مسلسل, دھوکے, اپنی کمٹمنٹس کو توڑنا, ہر وقت جو ہے قلابازی کھانے کے لیے تیار رہنا, یونائٹڈ نیشنز میں جا کر جو وعدے کیے ان سے پھر جانا, اور اس کے لیے عجیب عجیب بہانے تراش لینا, اصل میں اس کی پشت میں ہندو قوم کے اندر مسلم دشمنی کی تین تہیں ہیں جنہیں ہمیں ذرا آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے. یہ کوئی اچانک بات نہیں ہے, یہ مسئلہ کشمیر ہی سے متعلق نہیں ہے, بلکہ پوری ہندو قوم کی جو نفسیات ہیں اس میں سب سے پہلی سطح جو ہے, سب سے زیادہ بیسک, وہ یہ ہے کہ ہندو کی تنگ نظری, سیلفشنس, اور خاص طور پر سیاست کے معاملے میں. ایک تو یورپ کا میکیاویلی تھا جس نے سیاست میں ہر جھوٹ, دھوکے, فریب, خیانت, وعدہ خلافی کو جائز ہی نہیں ضروری قرار دیا, اور ایک بھارت کا میکیاویلی تھا چاگرکیا, اس نے بھی اسی طریقے سے ہندوؤں کی گھٹی میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ سیاست تو نام ہے دھوکے کا, فریب کا, جھوٹ کا, ایکسپلائٹیشن کا, مائٹ از رائٹ کا, اس میں کسی اصول, کسی اخلاقی کوئی پابندی, اس کا کوئی گزر نہیں. اپنے پڑوسیوں کے دشمن رہو, اور پڑوسیوں سے آگے جو اس کا پڑوسی اس سے دوستی کرو تاکہ اس پڑوسی کو دونوں طرف سے گھیر سکو, ایک تم اپنی طرف سے اس پر دباؤ ڈالو تو, اور دوسرا جو اس کا پڑوسی ہے اس کی طرف سے دباؤ ڈالواؤ. یہ اس کے اصول ہیں جو اس نے سکھائے, اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, بہت پرانی بات ہے, سمراٹ چندر گپت موریا کے زمانے کی بات ہے, یہ بیفور کرائسٹ ایرا کی بات ہے جب سے کہ یہ ذہنیت جو ہے ہندو کی بننی شروع ہوئی ہے, قبل مسیح کے دور سے اس کا تعلق ہے. اس پر مزید اضافہ ہوا, مسلمانوں نے حکومت کی, کہیں 600 برس کی, کہیں 800 برس کی, کہیں 1000 برس کی. ظاہر بات ہے اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے. ویسے بھی یہ صحیح ہے, مسلمان حکمرانوں میں بہت اچھے بھی تھے, بہت برے بھی تھے, حاکم جس طرح کے ہوتے ظالم بھی تھے, اس میں کیا شک ہے, بہت ہی عادل اور بہت ہی یوں سمجھئے کہ لوگوں کے لیے رحم دل ایسے بھی تھے, لیکن یہ کہ دوسری قسم کے لوگ بھی تھے. نہ بھی ہو تب بھی محض محکومی جو ہے یہ خود ایک رد عمل پیدا کرتی ہے. حاکم اور محکوم کے درمیان جو ایک نفسیاتی ایک ٹائی پڑ جاتی ہے, وہ بڑی گہری ہے، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، یہ ہزار برس، اور اس کی گہرائی کا اندازہ ہمیں ہو گیا تھا جبکہ 1971 میں فال آف ڈھاکہ پر یہ الفاظ اندرا گاندھی کی زبان سے نکل گئے کہ وی ہیو ایونجڈ اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہندوستان میں یہ انتہائی لبرل خاندان تھا، یہ کوئی کٹر ہندو خاندان نہیں تھا، موتی لال نہرو جو بھی جانتے ہیں کچھ واقفیت رکھتے ہیں، بہت لبرل انسان، جواہر لال نہرو سوشلسٹ، وہ مذہبی ہندو تھا ہی نہیں، اندرا گاندھی لبرل، وہ تو بعد میں جب ایک مرتبہ اس نے شکست کھائی ہے مسلم ووٹ کی وجہ سے، پھر وہ ہندو دیوی کا ایک لبادہ اوڑھ کر آئی ہے الیکشن میں، اور دوبارہ کامیابی اس نے حاصل کی ہے جس سے کہ بھارت میں ہندو فنڈامنٹلزم کو فروغ شروع ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے سیکولر ذہن کی تھی، بڑی سستہ اردو بولنے والی. موتی لال نے کہا تھا لوگ مجھ سے میرے مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں، میں کیا بتاؤں میرا مذہب کیا ہے، نسلی طور پر میں ہندو ہوں، لسانی اعتبار سے میں مسلمان ہوں، میرے گھر میں تو اردو بولی جاتی ہے، تہذیبی اعتبار سے میں یورپین ہوں، میرے گھر کا سارا رہن سہن جو ہے وہ یورپین ہے. لیکن اس خاندان کی ایک عورت نے کہا وی ہیو ایونجڈ اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ، تو اسے آپ اندازہ کیجئے جو کٹر ہندو تھے، وہ مونجے ہو، وہ ساورکر ہو، یا وہ جو پٹیل صاحب ہوتے تھے، یہ نام بھی اب تو اس وقت مشکل سے یاد آتے ہیں، ان کی ذہنیت کیا ہوگی اس کا اندازہ کیجئے. قیاس کنز گلستان من بہار مرا، اگر اندرا گاندھی کے الفاظ یہ ہیں وی ہیو ایونجڈ اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکایا. تیسری، اس پر انگریز نے جو ہم پر حکومت کی تقریباً 200 برس ٹوٹل، یعنی پلاسی کی لڑائی سے اس کا حکومت کا دور تو شروع ہو جاتا ہے، گورنر جنرل تو شروع ہو گئے تھے جب بنگال میں اس کی حکومت قائم ہوئی ہے 1757 میں. 1857 میں جو جنگ آزادی اب کہلاتی ہے، پہلے غدر کہلاتا تھا، اس کے بعد براہ راست تاج برطانیہ کے تحت آ گئے، وائس رائے شروع ہو گئے. 1947 میں یہ دور ختم ہوا، تو 190 برس کا دور ہے. اس 190 برس کے دور میں انگریز نے مسلسل جو پالیسی اختیار کی وہ یہ کہ ہندو مسلم کشیدگی میں اضافہ کیا گیا، ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ تو آپ کو معلوم ہے کنزرویٹو پارٹی جو ان کی تھی، اور وہی زیادہ طاقتور رہی ہے اکثر و بیشتر، ان کا یہ مبینہ اعلان شدہ اصول تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، اس لیے کہ ہندوستان اتنی بڑی مملکت کے اوپر حکومت قائم رکھنا کوئی آسان کام ہے، اگر یہاں کے لوگ متحد ہو جائیں ہمیں نکالنے کے لیے تو کیسے ہم یہاں رہ سکتے ہیں، لہذا ان کی دشمنیوں میں اضافہ کرو، ان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے جذبات کو اور بھڑکاؤ. آپ کے علم میں ہوگا ایودھیا کی مسجد کا مسئلہ ایک انگریز نے اٹھایا بدبخت میں، اس نے ہی کتاب لکھی کہ یہ جو ہے مندر تھا یہاں پر، اور مندر سے وہ گرا کر جو ہے بابر نے یہاں پر مسجد بنائی ہے، حالانکہ تاریخ اعتبار سے بالکل غلط. اور پھر انگریزی دور میں میجسٹریٹس نے اس کو لمبا لمبا کرتے چلے گئے، لمبا کرتے چلے گئے، مسئلے کو حل نہیں کیا، تاکہ یہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان جو ہڈی ہے وہ پڑی رہے، جھگڑے کی، لڑائی کی، دنگے کی، فساد. یہ بھی حقیقت ہے. تو پہلی بات ہندو کی تنگ نظری، اور چانکیہ کے جو اصول ہیں جو ان کے سیاست میں گہرے ان کے ذہن میں اترے ہوئے ہیں. دوسرے، مسلمانوں کی غلامی کا رد عمل، انتقام. تیسرے، انگریز نے جو اس جلتی پر آگ ڈالی، آگ پر میں تیل ڈالا، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی. یہ تین تہے تو ہیں ہندو کی نفسیات کی. چوتھا اس میں فیکٹر اور ایڈ ہوا، انگریز نے جاتے جاتے یہاں سے ایک بہت گہری اور گھناونی سازش کے ذریعے سے کشمیر کا مسئلہ پیدا کیا. کیوں پیدا کیا اس کو سمجھ لیجیے. دیکھیے، ہم 200 برس انگریز کے غلام رہے تھے، انگریز نے لوٹا تھا اس ملک کو بری طرح، یہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا ہندوستان، جس طریقے سے لوٹا ہے اس کی دولت کو. اب اندیشہ یہ تھا جیسے مسلمانوں کے خلاف انتقام کے جذبات تھے ہندوؤں میں، ایسے ہی ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں انگریز کے خلاف انتقام کے جذبات پیدا ہو جائیں گے. جو قاعدہ ہے، جو اصول ہے، سابق حکمرانوں کے خلاف جو ہے جذبات ہوتے ہیں انتقامی، لہذا تدبیر یہ کی گئی کہ ایک ایسا قضیہ یہاں شروع کر جاؤ، ایسا جھگڑا آپس میں لڑے اور مرے اور ہمارے دونوں دوست رہے۔ یہ بڑی گہری پالیسی تھی، بہت گہری پالیسی اور بڑی گہری نفسیات کے اوپر مبنی پالیسی تھی۔ اگر ان میں مفاہمت ہو جائے گی تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی طاقت بن جائیں گے ایشیا کے اندر، اور پھر وہ ہمارا، اس وقت تک تو ابھی انہیں یہ خیال نہیں تھا کہ ہمارا جو سیاسی مستقبل گل ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن یہ کہ یہ ہڈی ڈال کر گئے، باقاعدہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت انہوں نے کشمیر کا مسئلہ پیدا کیا۔ یہ کشمیر کا مسئلہ در حقیقت انگریز کا پیدا کردہ ہے۔ معاملہ ہمارا یہ رہا ہے بدقسمتی سے، وہ جو ایک شعر ہے ذرا اتنا اچھا نہیں ہے کہ میر کیا سادہ ہے، ایک بیمار ہوئے جس کے عوض اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں، ہم نے سمجھا کہ یہی لوگ حل کرائیں گے، یہی طے کرائیں گے، حالانکہ در حقیقت یہ مسئلہ ان کا پیدا کرتا تھا کہ یہ دونوں آپس میں لڑے اور ان کے سارے جو بھی انتقامی جذبات ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف صرف ہو جائیں، ہماری طرف ان کا رخ نہ ہو۔ بہرحال ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو نے اور کانگریس نے دو قومی نظریے کے بارے میں تو انہوں نے برملا کہا کہ یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، ہم نے کبھی تسلیم کیا ہی نہیں، ہاں پاکستان کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تسلیم کیا تھا اس امید میں، بلکہ اس یقین پر کہ پاکستان جلد از جلد تھوڑے ہی عرصے میں ایویپوریٹ ہو جائے گا، تحلیل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وائبل نہیں ہے، چل ہی نہیں سکتا، اور اس کے لیے انہوں نے پورا بندوبست کیا، ہمارے وسائل جو ہیں وہ اپنے قبضے میں رکھے، روکے رکھے، ہمارے فنڈز روکے رکھے، ہمارے ہتھیار روکے رکھے۔ یہاں تو قائد اعظم کے پاس جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کے ملازموں کو تنخواہ دینے کے لیے ایک پیسہ نہیں تھا۔ سیٹھ آدم جی نے اگر بلینک چیک نہ دیا ہوتا کہ آپ جتنا چاہیں اس میں لکھ لیں اور پیسے لے لیں، تو یہاں پہ سینٹرل گورنمنٹ کو کراچی کے اندر تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، ان کا پورا یقین تھا۔ اور یہ جس طریقے سے کہ مشرقی پنجاب کو خالی کرایا گیا ہے اور جس طریقے سے طوفان آیا ہے یہاں پر، وہ اسی لیے تھا کہ اتنا بوجھ پڑ جائے پاکستان کی معیشت پر۔ انتظامی اعتبار سے ابھی ایک حکومت ہے جس کے قدم جمے بھی نہیں ہے، جس کی حکومت کی کوئی سیٹ ہی نہیں ہے، آرمی بیرکس پرانی جو ہے اس کے اندر تو وہ حکومت اپنی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، نو سیٹ آف گورنمنٹ، کوئی آفیسز نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ ہاؤس نہیں ہے۔ اس حکومت کے اوپر جو ہے اتنی بڑی آباد کاری کا بوجھ ایک دم آ جائے گا تو حکومت بیٹھ جائے گا۔ اس امید میں انہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ بہرحال یہ چار عوامل ہیں کہ جن کی بنا پر ہندوستان کی ہٹ دھرمی، وعدہ خلافی، عیاری اور چانکیہ کی سکھائی ہوئی سیاست، ان سب نے مل ملا کر ابھی تک اس کشمیر کے مسئلے کے حل ہونے میں روک لگائی۔ لیکن اب ذرا ایک دوسرا حصہ بھی، کچھ غلطیاں اس میں ہماری بھی ہیں، سیلف اسسمنٹ بھی کرنی چاہیے، سیلف سینسر بھی کرنا چاہیے، اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی۔ ان میں جو مہا غلطی ہے، جرم عظیم، اکبر القبائر، سب سے بڑا گناہ، معصیت کبرا، ذنب عظیم، وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں جسے کہ ہم نے اسلام کے نام پر قائم کیا تھا، اسلام کو قائم نہیں کیا، نفاذ اسلام سے گریز۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے، خزلان الہی، اللہ سے وعدہ خلافی کی، اللہ نے ہمارے دلوں میں منافقت پیدا کر دی۔ یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں سورہ توبہ کی آیات 75, 76, 77 کے حوالے سے، اللہ سے وعدہ کر کے اگر وعدہ خلافی کی جائے، اس کی سزا جو آخرت میں ہوگی وہ تو ہوگی، دنیا میں یہ ہے کہ دلوں میں نفاق پیدا کر دیا جاتا ہے۔ وہ نفاق باہمی بھی پیدا ہوا، قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، وہ کردار کا، اخلاق کا نفاق عمل ہی پیدا ہوا، صداقت، امانت، ایفاء عہد کا جنازہ نکل گیا۔ یہ سب کچھ ہوا کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ اللہ تو ظالم نہیں، نہ ایسی یہ قوم جو ہے ہمیشہ سے اتنی پست تھی، قطن نہیں تھی، اخلاقی اعتبار سے اتنی گری ہوئی قوم یہ نہیں تھی۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے 25 برس کی مہلت دینے کے بعد ہم پر عذاب کا اپنا کوڑا برسایا، اور ہم کشمیر تو کیا لیتے، ہم مشرقی پاکستان بھی کھو بیٹھے ہیں. یہ ہے اکبر الکبائر، یہ ہے ہمارا ذنب عظیم، یہ ہمارا سب سے بڑا جرم، یہ ہماری سب سے بڑی معصیت، اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس وعدے کے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کے خلاف ورزی کرنے کے، ہم نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. اگر ہم نے اسلام پر عمل کیا ہوتا، غور کیجئے، اور نافذ کیا ہوتا اسلام کو، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوتی، ہمیں اعتماد ہوتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کشمیر ہمارا حق ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی کا ڈر نہ ہوتا. پھر کہاں پستی اور کہاں کم ہمتی اور کہاں بزدلی کا سوال؟ ناممکن. یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے آیتیں آپ کو سنائی ہیں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، مسلمانوں دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، پھر کون ہے وہ جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کو تو، اہل ایمان کو تو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. پھر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جنہیں یقین تھا کہ انہیں اللہ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، ملاقات کرنی ہے، کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت بإذن اللہ، کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جمعیت جو ہے ایک بڑی جمعیت کے اوپر اس کو فتح اور غلبہ حاصل ہوا اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس صورت میں ہم یہ کرتے، الٹیمیٹم دیتے کھلم کھلا، یہ ہمارا حق ہے، یا دستبردار ہو جاؤ یا کھلے میدان جنگ کے اندر مقابلہ کرو. یہ وہ بات ہے کہ جو مولانا مودودی مرحوم نے 1948 میں کہی، اور ان کے خلاف اسی قسم کا طوفان اٹھا تھا جیسا طوفان آج اور کل میرے خلاف اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا. اس لیے کہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ اصلاً اصولاً 100% درست تھی، اگرچہ انتباق اور اطلاق کے اعتبار سے غلط تھی. یہ بات ذرا سمجھ لیجئے میری، میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے. مولانا نے جو دلیل دی تھی وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، آج سورہ انفال کی آیت نمبر 58، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کسی قوم کسی قبیلے کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو، فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا، تو ان کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ ہے تو وہ کھلم کھلا ان کے منہ پر دے ماریے، پھر اقدام کیجئے. ان اللہ لا يحب الخائنین، یہ نہیں کہ معاہدہ بھی قائم رہے، سفارتی تعلقات بھی قائم رہے، اور نیچے سے آپ جو ہے ان کے خلاف کوئی اقدام بھی کریں، یہ خیانت ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسلام کا اپنا ایک اخلاق ہے، اسلامی حکومت جو ہے وہ عام دنیا کی مادہ پرستانہ حکومتوں کی طرح نہیں ہوتی، اس کی جنگ بھی ہے تو اخلاق کے تحت ہے، صلح بھی ہے تو اخلاق کے تابع ہے، دوستی بھی ہے تو اخلاقی اصولوں کے مطابق ہے، دشمنی ہے تو اخلاق کے اصولوں کے تابع ہے اور اس کے مطابق ہے. یہ ہے قرآن کا قانون. انہوں نے کہا ہم نے سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ، ہم نے کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا ہے، اس کے باوجود اگر یہاں سے لوگ وہاں جا رہے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں اور جہاد سمجھ رہے ہیں اسے، تو یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، پاکستان کو چاہیے کھلم کھلا اعلان کرے اپنے حق کے لیے، لیکن یہ بات جتنی درست تھی اصولی اعتبار سے اتنی ہی غلط تھی عملی اعتبار سے. اسلام پر تو چلنے کا ہمارا ارادہ تھا ہی نہیں، تھا کہاں اسلام؟ اسلام تو ہمارے فریم آف ریفرنس کے طور پر موجود ہی نہیں تھا، لہذا اسلامی حکم کا تذکرہ کرنا گویا کہ بے محل تھا، جب ہماری پوری زندگی اسلام کے مطابق نہیں، ہمارے سارے قوانین جو ہے وہی چل رہے ہیں کہ جو برطانیہ دے کر ہمیں گیا تھا، ہمارا وہی جاگیرداری زمیندار نظام چل رہا ہے، ہمارا وہی جو ہے سودی معیشت کا نظام چل رہا ہے، یہ سارا قابلہ جو کا تو ہے. تو اسلام کے ایک حکم کو اس طور سے لا کر نافذ کر دینا وہ در حقیقت منطبق ہونے کے اعتبار سے درست نہیں تھا، اصولی اعتبار سے 100% اسلامی ریاست کے اندر یہی ہوگا. اسلامی حکومت کا قانون جو ہے یہ اٹل ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو انتباق اس کا ہوا، اپلیکیشن ہوئی ہے، وہ میرے نزدیک درست نہیں تھی. بہرحال یہ تو میرے نزدیک اگر ہم کرتے، اب یہ تو یہ ہے کہ بہت بڑا کاش ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھارت کیا بھارت کا باپ بھی جو ہے راستے میں نہیں آ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوتی اور اللہ پر ہمارا توکل ہوتا. ہمارا اگر اللہ کے ساتھ خلوص کا رشتہ ہوتا تو اللہ کے بارے میں بھی ہمیں یقین ہوتا کہ اللہ ہماری پشت پر ہے. اگر آپ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ وہو خادعہم، تو پھر اللہ بھی انہیں دھوکہ دیتا ہے. یہ تو معاملہ دو طرفہ ہے. تم اللہ کے ساتھ خلوص کا معاملہ کرو، اخلاص کا کرو، تو اللہ تمہارے ساتھ خلوص اور اخلاص اور محبت کا معاملہ کرے گا، ورنہ نہیں. منافقین کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اللہ دھوکہ دیتا ہے انہیں. اس اعتبار سے ہمارا معاملہ، اور ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ہم یہ ہمت نہیں کر سکے کبھی بھی کہ الٹیمیٹم دے کھلم کھلا کہ یہ ہمارا حق ہے، ہینڈز آف کشمیر، ورنہ آؤ کھلے میدان میں جنگ کرو. لیکن اس پر مستزاد ہیں پانچ غلطیاں مزید چھوٹی. میں اس جو بڑی غلطی میں نے بیان کی، اکبر الکبائر، سب سے بڑی معصیت، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی غلطی، وہ ایک پرڑے میں ڈالے تو پانچ جو میں بیان کرنے چلا ہوں وہ دوسرے پرڑے میں جا کر شاید کچھ برابر ہو جائیں. ہماری پہلی سیاسی غلطی یہ تھی کہ تقسیم ہند کی جب تجویز زیر غور تھی تو ریاستوں کے بارے میں کانگریس کا موقف یہ تھا کہ ریاستوں کا مستقبل وہاں کے عوام طے کریں گے. مسلم لیگ نے یہ بات طے کرائی کہ نہیں، راجے مہاراجے اور نواب کریں گے. عوام کا معاملہ ہوتا تو کشمیر کے بارے میں دو رائے کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی تھی. راجے کا معاملہ ہوا تو راجہ تو ہری چنچ پر بیٹھا ہوا تھا، ہندو تھا، ڈوگرا تھا. غلطی تھی ہماری، بہت بڑی سیاسی غلطی تھی، ہماری قیادت کی غلطی تھی. آخر معصوم قیادت تو نہیں تھی نا، غلطی ہوتی ہے. ہماری نگاہیں جمی ہوئی تھی حیدرآباد دکن پر، وہ بہت ہی مالدار ریاست تھی، وہاں تو کانیں تھیں ہیروں کی بھی اور سونے کی بھی، حالانکہ لینڈ لاک تھا وہ، لیکن یہ کہ بہرحال ہماری نگاہ تھی. سب سے بڑھ کر حیدرآباد دکن پر، پھر یہ کہ جوناگڑھ ماناوادر، یہ کاٹیاواڑ کے علاقے کی دو ریاستیں تھیں. تو اس لیے یہ بات کہی گئی کہ معاملہ جو ہے وہاں کے عوام نہیں، کیونکہ حیدرآباد دکن کے عوام کے اکثر ہندوؤں پر مشتمل، جوناگڑھ ماناوادر کے عوام کے اکثر ہندوؤں پر مشتمل. وہاں تو نواب ہی ہمارے ساتھ آ سکتے تھے نا، یا انڈیپینڈنٹ ہو سکتے تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ ہم سے کشمیر کے مسئلے کے اندر جو ہے اس کو الجھانے کے اندر ہماری اس غلطی کا دخل ہے. نمبر دو، ہماری بہت بڑی غلطی، لیکن اسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجبوری کے تحت ہوا، کہ باؤنڈری کمیشن جو تھا ریڈ کلف ایوارڈ، اس کے بارے میں ہم نے پہلے سے لکھ کر دے دیا کہ جو فیصلہ کر دیں گے منظور ہو، بلینک چیک. لیکن یہ مجھے یقین ہے، اور میں چونکہ ایسی روایات موجود ہیں کہ جس زمانے میں یہ بات ہو رہی تھی آخری مرحلے میں، قائد اعظم شدید مغموم رہے، رنجیدہ رہے، ڈپریسڈ رہے. ان کے بعض قریبی لوگوں نے یہ کہا، غالباً اصفہانی صاحب نے، کہ میں نے زندگی بھر جو ہے قائد اعظم کو اتنا ملول اور غمگین اور اتنا جو ہے رنجیدہ کبھی نہیں دیکھا جتنا ان دنوں میں. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ برطانیہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر یہ نہیں مانو گے تو ٹھیک ہے، ہم ختم کرتے ہیں پاکستان کی پوری سکیم، اور ہم کانگریس کے حوالے کرتے ہیں یونی لیٹرلی انڈیا کو، اور ہم جاتے ہیں، ہمیں تو جانا ہی جانا. تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ یا تو اب جو بھی کوئی زیادتی یہ کریں، جو بھی کاٹ چھانٹ کریں، اس کے تحت جو بھی پاکستان ملے وہ لے لیا جائے، یا یہ کہ پورے پاکستان سے ہاتھ دھو کر بیٹھ گئے. قائد اعظم نے اس میں پریگمیٹک انداز اختیار کیا اس وقت، لیکن شدید صدمے کے ساتھ، شدید گنج کے ساتھ. میرے نزدیک یہ مجبوری بھی تھی، اور نمبر دو میرے نزدیک یہ اس درحقیقت برطانوی سازش کی ایک کڑی تھی. برطانوی سازش کے تحت کشمیر کا مسئلہ پیدا کرنا تھا، کشمیر کا مسئلہ پیدا کرنے کے لیے بھارت کو کشمیر کے لیے راستہ دینا تھا، راستہ دینے کے لیے باؤنڈری کمیشن نے بےئیمانی کرنی تھی، لہذا پہلے دستخط لے لیے گئے کہ جو بھی اوارڈ ہوگا وہ آپ کو ماننا پڑے گا. شدید دباؤ میں قائد اعظم نے اس کو قبول کر لیا. لیکن بہرحال غلطی تو ہوئی. کشمیر کے مسئلے کے پیدا ہونے میں سب سے بڑا دخل تو اسی کو ہوا ہے. اگر اس میں یہ بے انصافی نہ ہوتی اور یہ راستہ ان کو نہ مل گیا ہوتا تو ظاہر بات ہے کشمیر میں وہ اپنی فوج بھیج ہی نہیں سکتے تھے. ہوائی جہاز کے ذریعے کتنی بھیج دیتے. نمبر تین، ایک ہمارے سامنے اصولی جو سیاست تھی وہ تو چونکہ پاکستان کے اسلام کے اصولوں کے مطابق تو ہم نے اپنی زندگی استوار کی ہی نہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. تو جو دنیا میں رواجی سیاست ہے اس کے اعتبار سے ہمارے لیے موقع تھا کہ ہم جھٹ پٹ اپنی فوجیں جو ہے کشمیر میں داخل کر دیتے. بھارت کے لیے کشمیر میں فوجیں پہنچانا آسان کام نہیں تھا. ہمارے قبائلی داخل ہو چکے تھے. آزاد کشمیر، بلتستان، گلگستان اور گلگت میں لوگوں نے خود وہاں پر بغاوت کر کے اور ڈوگرا فوج کو وہاں سے بھگا دیا تھا. حالات نہایت سازگار تھے. ذرا سی ہماری جو ہے فوجی جو ہے باقاعدہ جسے کہا جاتا ہے آرمی موو، وہ اگر ہوتی کشمیر ہمیں مل جاتا. یہ بھی نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ جنرل گریسی کی وہی سازش، یا تو وہی برطانوی سازش کا یہ تیسرا معاملہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. اس نے انکار کیا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی حالات ایسے نہ ہوں. ابھی ہمارا فوجی ساز و سامان ہمیں پورا نہیں ملا تھا، ہماری ابھی جو ہے کینٹونمنٹس پورے طور سے سیٹل نہیں تھے. اللہ عالم، میں اس میں یقین کے ساتھ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن گمان غالب یہی ہے کہ کمانڈر ان چیف انگریز گریسی جو ہے سب سے بڑا وہ رکاوٹ بنا ہے. ورنہ یہ کہ ذرا سی بھی نفری اگر وہاں پر باقاعدہ فوج کی چلی گئی ہوتی تو کشمیر ہمارے پاس آ جاتا، وہی معاملہ ہو جاتا جو بھارت نے کیا حیدرآباد دکن میں اور جوناگڑھ میں اور ماناودر میں. ہم پر کوئی الزام بھی نہ آتا، انہوں نے جو کچھ کیا وہی ہم نے کیا. ٹٹ فار ٹیٹ والی بات تھی. نمبر چار، اسی جو دنیا کی رواجی سیاست ہے اور طور طریقے ہیں، اسی کے اعتبار سے ہمیں اللہ نے گولڈن چانس دیا 1962 میں، جب بھارت کی پٹائی ہو رہی تھی نیفا میں اور بھارت جو ہے کانپ رہا تھا، برا حال تھا، ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا. ہمارا ذرا سا ایڈوانس جو ہے کشمیر کے اندر، کشمیر ہمیں مل جاتا. لیکن نہیں، ہم نے اپنا آقا بنایا ہوا تھا امریکہ بہادر کو، اس کی اجازت، اس کا این او سی ہمیں نہیں ملا. اس کی اپنی جو ہے، اپنی جو بھی اس کی مصلحتیں ہوں گی، اور ہم نے وہ گولڈن چانس جو ہے وہ لوز کیا. ورنہ اس وقت جو ہے بہت آسانی کے ساتھ کشمیر پر ہمارا قبضہ ہو سکتا. اگرچہ یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی سیاست کے اعتبار سے تو معاملہ ہی دوسرا تھا. وہ تو پھر ہمیں کھلم کھلا الٹیمیٹم دے کر، بجائے اس طرح کی کوئی جو ہم انڈر ہینڈ میتھڈز استعمال کریں اور ایسے مواقع کے جو ہے وہ صرف تلاش میں بیٹھے رہیں، نہیں، ہمیں تو کام کرنا چاہیے تھا کھل کر کے. ہمارا حق ہے، ہمیں لینا ہے، یا تخت یا تختہ، ٹھیک ہے، اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا. لیکن اب آخری بات، یہ پانچویں بہت بڑی غلطی 1965 میں یہ کی کہ ابھی نہ وادی میں، مقبوضہ کشمیر میں کوئی فضا ہموار نہیں کی گئی تھی، مقامی آبادی تیار نہیں تھی سپورٹ کرنے کے لیے، اور اپنے کمانڈوز داخل کر دیے. انتہائی نااہلی، غلط پلاننگ بھی غلط. اس قسم کی کسی مہم کو اگر مقامی سپورٹ نہ ملے تو کیسے اس میں کامیابی ہو سکتی ہے؟ یہ یہاں سے ہمارے مجاہدین جو جاتے ہیں اب کشمیر کے اندر کام کرتے ہیں، یہ کارگزاریاں کیسے دکھا سکتے ہیں اگر مقامی سپورٹ نہ ملتی؟ جہاد کشمیر تو شروع ہوا انڈیجنس، پہلے کشمیریوں نے طے کیا کہ ہم شروع کریں گے. اس کے بعد ٹھیک ہے، باہر سے جو بھی گئے انہیں پروٹیکشن بھی ملے، انہیں مدد بھی ملے، انہیں چھپایا بھی گیا، انہیں راشن بھی پہنچایا، سب کچھ ہوا ہے. مقامی جو ہے آبادی نے ان کی پوری طریقے سے انہیں پروٹیکشن دی. ہم نے اپنے بہترین کمانڈوز گنوائے، سب کے سب ختم ہوئے. اور ایک بہت بڑی حماقت یہ تھی، پتہ نہیں کس نے یہ کہہ دیا تھا بھٹو کے ذریعے سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو، کہ مطمئن رہو کہ بھارت جو ہے انٹرنیشنل باؤنڈری کراس نہیں کرے گا. اور بھارت نے لاہور پر حملہ کیا. سیاسی اعتبار سے بھی غلط، ہمارے اندازے غلط، ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز غلط، ہماری پلاننگ غلط. یہ ہے یکے بعد دیگرے. سن 71 کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، وہ مسئلہ اصلاً ایسٹ پاکستان کا تھا. ان میں ہماری نااہلی، سیاسی بے بصیرتی، ہمارا جو بھی ہے معاملہ، پھر جو اس وقت کی جو قیادت تھی شرابیوں اور زانیوں پر مشتمل، وہ ایک علیحدہ داستان ہے، میں اس کے ذمن میں جانا نہیں چاہتا. وہ تو اصل میں اللہ کے عذاب کا کوڑا تھا جو ہم پر پڑا ہے، بدترین شکست کا جو کلنگ کا ٹیکا ہمارے ماتھے پر لگا ہے، ہمارا دایاں بازو کٹ گیا ہے، ختم ہوا ہے. پر اس کا میں ذکر نہیں کر رہا، لیکن کشمیر کے سلسلے میں یہ پانچ ہیں اسٹریٹجک غلطیاں جو ہم سے ہوئی ہیں. سب سے پہلے کہ یہ طے کرانا کہ ریاستوں کا فیصلہ عوام نہیں بلکہ رولرز کریں گے. نمبر دو، باؤنڈری کمیشن ایوارڈ کی پیشگی منظوری جو بھی ہو، بلینک چیک. نمبر تین، اس وقت فوج نہ داخل کر دینا. نمبر چار، 1962 میں فائدہ نہ اٹھانا. نمبر پانچ، 1965 میں غلط پلاننگ اور غلط سفارتی جو بھی اندازے تھے ان کی بنا پر ایک ایسی مہم جوئی کہ جس کا حاصل کچھ نہیں ہوا، نقصان صرف ہوا. اب آئیے، یہ بات تو بڑی پرانی تھی جو میں نے دہرائی ہے، اصل میں پچھلے چند سالوں کے دوران کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جن سے یہ مسئلہ اب تازہ ہو کر کھڑا ہو گیا. ایک اسٹیل میٹ تھا، چلا آ رہا تھا. پچھلے چند سالوں کے دوران اصل میں تو یہ نتیجہ نکلا ہے، وہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، یہ جہاد افغانستان کا فال آؤٹ، وہ جوش و خروش جو جہاد کے نام پر افغانستان میں ہوا ہے، اسی کو دیکھ کر، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ایک تو کشمیر کے مسلمانوں کے اندر بھی وہ جذبہ جو ہے اور امنگ پیدا ہوئی کہ وہ بھی انسان ہے، افغان جنہوں نے یہ کچھ کر کے دکھا دیا تو ہم کیوں نہ کر سکیں. اور دوسرے یہ کہ جتنے باہر کے آئے ہوئے تھے مجاہدین پوری دنیا سے افغانستان میں، انہوں نے بھی کشمیر کے اندر پھر داخل ہو کر ان کی سپورٹ کی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اعلان لاہور سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں، جسے میں کہتا ہوں کہ وہ نواز اور واجپائی کا جفہ تھا آپس میں، لیکن اس پروسیس کو ختم کر دیا، نگیٹ کر دیا ہماری کارگل کی مہم نے، جہاں سے پھر ہمیں دم دبا کر بھاگنا پڑا. اس پوزیشن کو اچھی طرح جان لیجیے، طاقت کا جہاں تک بیلنس ہے، بھارت اور پاکستان کی جنگ اس حال میں کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس حال میں اگر مقابلہ ہوگا تو اسلحہ کا اسلحہ سے، افراد کا افراد سے، طاقت کا طاقت سے، گنتی کا گنتی سے، یہی ہوگا، مادی وسائل کا مادی وسائل سے. اس اعتبار سے ہم ہرگز ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. چھوٹی جنگ ہو، لمیٹڈ ایریا میں ہو، ہمارا پلڑا بھاری رہے گا، لیکن جوش و خروش جو ہے مسلمان فوجی میں، جو ذوق شہادت ہے، وہ ہندو کے پاس نہیں آ سکتا. لیکن ہمارے وسائل ایسے نہیں ہیں، سسٹینڈ وار اور کسی بڑے پھیلے ہوئے نحاظ کے اوپر جنگ جو ہے ہم زیادہ دیر نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وسائل نہیں، تھن آؤٹ ہو جائیں گے ہمارے وسائل. اس حوالے سے جب محسوس ہوا کہ کارگل کے جواب میں بھارت تل گیا ہے آل آؤٹ وار پر، تو آپ کا وزیر اعظم بھی بھاگ کر گیا، کس ذلت کے ساتھ گیا ہے. چھٹی کے روز جا کر جو ہے وہ کلنٹن سے اس نے درخواست کر کے اپنے لیے انٹرویو لیا ہے، اور اس کلنٹن نے بعد میں کہا بھی مذاق اڑاتے ہوئے، میرے ساتھ فوٹو سیشن چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا میرے ساتھ ایک فوٹو کھینچوا لے. یہ پاکستان کی عزت کا دھیلا ہوا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ فوج کی مرضی کے بغیر گیا، یہ بات غلط ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب بھارت کی طرف سے آل آؤٹ وار کا مسئلہ آ گیا، تب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو حالات ہیں، جو بھی آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں، اس کے اندر صورتحال اس کے سوا کوئی نہیں تھی. باقی یہ خیال کہ ڈیٹرنٹ آپ کے پاس ہے، دیکھیے اس کا بھی ہے، اس ڈیٹرنٹ جو ہے آپ کا ایٹمک، اس کی بھی ایک لمیٹڈ ویلیو ہے. ایک آخری حد اگر آ جائے، مرتا کیا نہ کرتا، کسی کو آپ دیوار سے لگا دیں تو پھر بڑے سے بڑا رسک وہ لے لیتا ہے. ہمارے پاس ایٹمک بم ہے تو کیا اس کے پاس نہیں ہے؟ ہم اس کے 8-10 شہر برباد کریں گے، وہ ہمارا تو تکا بوٹی کر دے گا، ختم کر دے گا، سوال ہی پیدا نہیں کہ وجود بھی رہ جائے پاکستان کا. لہذا جب مسئلہ آئے گا کہ واقعتاً اس کو یوز کریں، اس وقت 100 دفعہ سوچنا پڑے گا. ہاں جب تک وہ رکھا رہے، رکھے ہوئے ایک ڈیٹرنٹ کی حیثیت سے کام کرے وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن اس ڈیٹرنٹ کو استعمال کرنا جو ہے اس کے لیے تو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا. اس اعتبار سے وہاں سے پسپائی، پھر اعلان واشنگٹن، پھر نواز حکومت کا خاتمہ، جنرل پرویز مشرف، چار ٹوپیوں والے اب تو جو ہیں وہ اب ہمارے سربراہ ہیں. جب سے یہ آئے انہوں نے رٹ لگائے رکھی بار بار گردان کی شکل میں، مذاکرات 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 مذاکرات، اینی ویئر اینی ٹائم ایٹ اینی لیول، لیکن شرط واحد کہ کشمیر پر بات ہونی چاہیے. بہت صحیح موقف تھا، پالیسی کے اعتبار سے اس میں کوئی فلو نہیں ہے، لیکن جواب جو تھا بھارت کی طرف سے انتہائی سختی کے ساتھ رد کیا گیا، ہرگز نہیں. پہلے کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے، یعنی مجاہدین جو آتے ہیں پاکستان سے، ان کو روکو، انہیں بند کرو، انڈیجینس سے ہم سے مل لیں نبٹ لیں گے، لیکن یہ کہ ان کو بند کرو، جب تک یہ نہیں کرتے کوئی گفتگو نہیں. پہلے یہ بھی تھا کہ فوجی حکومت ہے ان سے کیا بات کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ اس قدر پختہ اپنے موقف میں جو اچانک تبدیلی آئی ہے، جس پر پوری دنیا حیران ہو گئی ہے، ہمارے سارے صحافی حیران ہیں. ارشاد احمد حقانی صاحب نے کئی اس کے اندر کالم لکھے ہیں کہ بہت ڈرامائی، بڑی اچانک تبدیلی. اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کے اصل اسباب کیا ہے. پہلی بات جو ہے یہ ہے اہم معاملہ، یہ ہے جہاد کشمیر. واقعہ یہ ہے کہ اس کے ضمن میں جس جوش و خروش کا پاکستان کے لوگوں کی طرف سے، اول تو یہ کہ خود کشمیر کے اپنے اندر، اس پر مزید تقویت دینے والی پاکستان کی جہادی تحریکوں کا جوش و خروش، بے مثال بہادری، جرت، اور واقعہ یہ کہ بے شمار جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کی تاریخ میں بہت کم مثالیں آپ کو ملیں گی. اس معاملے میں ذرا میرا مواصلے میں یہ بات جو ہے پھیلائی گئی ہے، میں اسے جہاد نہیں کہتا، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا، چند وضاحتیں کہ جو میرے موقف کے بارے میں جو ہے مخالفانہ پروپیگنڈا اس وقت ہو رہا ہے. میں اسے جہاد کہتا ہوں، جائز جہاد کہتا ہوں، اور اس میں جانے دینے والوں کو شہید کہتا ہوں. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ جو موقع پیدا ہوا ہے، یہ مرہون منت ہے انہی کی قربانیوں کا، انہی کی محنتوں کا، انہی کے جانے دینے کا نتیجہ یہ ہے، چاہے وہ اندرون کشمیر سے متعلق ہے، چاہے بیرون سے پاکستان سے گئے ہوئے لوگ ہیں، کہ اس کے نتیجے میں ہندوستانی فوج کا مورال گر چکا ہے، تکان تاری ہو چکی ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے کہ فوج جو ہے وہ بالکل خالص غیر سیاسی ادارہ ہے، خالص غیر سیاسی ادارہ، لیکن فوج کا چیف جو ہے وہ کہہ رہا ہے اور اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ اس کشمیر کے مسئلے کا حل جو ہے فوجی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ہونا چاہیے سیاسی حل، اور نمبر دو کچھ دو کچھ لو کے تحت. یہ بیان آرمی چیف کی طرف سے کھلم کھلا اعلانیہ، بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ بات. لیکن برملا کہا، کھل کر کہا، ڈنکے کی چوٹ کہا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ در حقیقت وہ تھک بھی چکے ہیں، سیاسی حل کے لیے آمادہ ذہن ہے ان کا، اور کچھ دو کچھ لوگ کے معاملے کے بارے میں سوچنے کو تیار ہے. واللہ عالم. جہاد کے ضمن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، میری بات کو جو غلط انداز میں پیش کیا گیا میں اسے بعد میں آخر میں چند وضاحتوں میں پیش کروں گا. اس سے بھی زیادہ میرے نزدیک اہم جو عامل ہے اس میں وہ خارجی ہے. وہ جو خارجی عامل ہے وہ میرا پورا ایک فلسفہ آپ حضرات کے سامنے ہے جو میری جمعہ کے خطابات سنتے ہیں، کہ نیو ورلڈ آرڈر جو اصل میں تو یہودی منصوبہ ہے، پوری دنیا پر یہود کا اقتصادی اور مالیاتی تسلط، امپیریلزم، لیکن یہ کہ سامنے اس کے امریکہ بہادر ہے، یو ایس اے ہے، بظاہر وہ اس کا منصوبہ ہے. موجودہ بش جو ہے، اس کے باپ بش نے کہا تھا پہلی مرتبہ نیو ورلڈ آرڈر، جبکہ یہ خلیج کی جنگ کے بعد اسے تقریر کی ہے کہ اب نیو ورلڈ آرڈر کا آغاز ہو جائے گا، ڈنکے کی چوٹ. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا میں انہیں نظر آتی ہے چین. لہذا کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی اس وقت کارنر سٹون بن گیا ہے امریکہ کی پالیسی کا، جس کی وجہ سے کہ وہ فارموسا کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور طرح طرح سے جو ہے ہتھیار بھی انہیں دے رہے ہیں، اور یہ کہ انسرکلمنٹ آف چائنا پالیسی جو ہے اس کے لیے انہیں سب سے بڑا مہرا اور سب سے بڑا اعلی کار بھارت اس وقت درکار ہے. اور بھارت نے بھی آگے بڑھ کر اس حیثیت کو قبول کر لیا. ایک طرف تو یہ سین ہے, دوسری طرف سین یہ ہے کہ چائنا کا اور پاکستان کا رابطہ بڑا قدیم بھی ہے, پرانا بھی ہے, دوستی جو ہے خاصی ٹائم ٹیسٹڈ جسے کہتے ہیں کہ مختلف مواقع پر اس نے اپنا آپ ثبوت دیا ہے. اور اب اس وقت جو ہے رد عمل کے طور پر چین اور پاکستان کی قربت زیادہ ہو رہی ہے. وزیر اعظم دوران جی آئے, کس قدر زبردست دورہ یہاں کر کے گئے, پھر کھٹمنڈو گئے. یعنی جتنا بھی اب بھارت کو انسرکل کرنے کی کوشش وہ کر رہا ہے چین, کہ سارک ممالک جتنے ہیں ان کو وہ اپنے زیر اثر لے آئے. امریکہ چائنا کو انسرکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن چائنا جو ہے بھارت کو انسرکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس حوالے سے چین کے اثر و رسوخ کا خلیج تک پہنچ جانا یہ گویا کہ ریڈ سگنل ہے امریکہ کے لیے, کہ گوادر کے معاملے میں ہمارا معاملہ اس سے طے ہو چکا ہے کہ وہاں پر وہ ساحلی سڑک بھی بنائے گا اور وہاں پر وہ بندرگاہ بنائے گا. چین کی وہاں موجودگی گوادر میں, یوں سمجھیے کہ جو خلیج کا دہانہ ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر, یہ ہے کہ جس نے پسو ڈالے ہیں بری طریقے سے اور پریشان کر دیا ہے امریکہ بہادر. نتیجہ کیا ہے؟ یہ دو سینریز میں نے آپ کو دکھائی. ایک طرف یہ کہ کنٹینمنٹ اور چائنا پالیسی کے لیے ضرورت ہے بھارت کی امریکہ کو, امریکہ نے بھی لبیک کہہ کر قبول کر لیا. دوسری طرف چائنا پاکستان کے جو قریب آ رہا ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کے لیے بھی کوئی قدم اٹھانا چاہیے. تو ان دونوں چیزوں کا نتیجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ بھارت اپنے سب سے بڑے پڑوسی ملک کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرے. پڑوسی ممالک میں چھوٹا سا بھوٹان بھی ہے, نیپال بھی ہے. نیپال میں بھی آپ کو معلوم ہے ماؤ تحریک کس قدر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. پورا شاہی خاندان کیوں مروایا ہے بھارتیوں نے؟ اس لیے کہ وہ پرو چائنا جا رہے تھے اور اب وہ بادشاہ وہاں انسٹال کیا گیا ہے جو پرو انڈیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے ناک چلے چبوانے شروع کر دیے ماؤ نواز کمیونسٹوں نے اور مصالحت کرنی پڑ رہی ہے حکومت کو ان کے ساتھ, اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. نیپال ہے, سری لنکا ہے, پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اب بھارت کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں, ان کی جو ہے سرحدی جھڑپیں ہوئی ہیں اور اب اندیشہ یہ بھی ہے کہ جو الیکشن ہونے والے ہیں ان میں غالباً اب شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے. یہ سارے حالات ہیں کہ جس نے بھارت کو سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ وہ اپنا ایک مصالحانہ کردار سامنے رکھے اور اس علاقے میں واقعتاً بڑا بھائی بن کر دکھائے. بڑے بھائی بننے کے لیے سائز تو بڑا ہے, میگنینیمیٹی چاہیے نا, کچھ طبیعت کے اندر, کچھ ظرف کے اندر مسرت چاہیے, کچھ چھوٹوں کے ساتھ کچھ شفقت, کچھ بھلائی, کچھ نیکی, کچھ خیر خواہی ہوگی تو بڑا بھائی ہوگا نا. وہ یہ در حقیقت اس کا ہے کہ سارک کا پورا علاقہ جو ہے اس میں اب بھارت جو ہے کم سے کم نظر آئے کہ ہاں یہ بڑا بھائی ہے, خیر خواہ ہے, یہ دشمن نہیں ہے, یہ تو سب کی بھلائی چاہتا ہے. تاکہ یہ تمام ممالک جو ہیں جیسے کہ جو مرغی اپنے پروں تلے اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے, اسی طریقے سے یہ اپنے گرد جو یہ گھیرا ہے, رنگ ہے ان ممالک کا, ان کو یہ اپنے زیر اثر لا کر اور پھر بھرپور طریقے پر امریکہ کا اعلی کار بن کر چائنا کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. اور اسی کی پھر ایک کڑی یہ بھی ہے کہ بھارت, جب بھارت یہ شکل اختیار کر لے تو سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ اسے دلوا دی جائے. سائز کے اعتبار سے وہ حقدار ہے. آخر آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً دنیا کی 1/5 پاپولیشن وہاں بھی ہے. 1/5 پاپولیشن چائنا میں ہے, 1/5 وہاں بھی ہے. 1/5 سے نہیں ہوگی تو 1/6 ہوگی, بس اس سے زیادہ فرق نہیں ہے. تو اس کا ایک ایٹمک طاقت ہے, 1977 سے دھماکہ کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ آس پاس کے ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات درست نہیں ہیں, اس اعتبار سے رکاوٹ. لیکن اگر کسی طریقے سے حالات درست ہو جائیں تو گویا کہ اس کا امکان ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ پالیسی ہے امریکہ کی پاکستان کے بارے میں کہ پرائیورٹی نمبر 1 تو یہ ہے کہ پاکستان بھی اسی انسرکلنگ رنگ کا حصہ ہو جائے چائنا سے بالکل دور ہو کر, یہ نہیں تو کم سے کم نیوٹرل ہو جائے, یہ نہیں تو کم سے کم مزید پیش رفت نہ کرے, یہ گویا کہ ہوتے ہیں ہر حکومت کے اہداف جو ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر یہ ہے، یہ نہیں تو یہ ہے، یہ نہیں تو یہ ہے، سیکنڈ لائن یہ ہے، تھرڈ لائن یہ ہے. یہ ہے در حقیقت وہ پس منظر داخلی اور خارجی جس کی بنا پر یہ امید کرنے کے لیے کچھ بنیاد موجود ہے کہ شاید مشیت ازدی میں، حکمت خداوندی میں اس کشمیر کے مسئلے کے ایک قابل عمل اور قابل قبول حل کی شکل پیدا ہو جائے جو 50 برس میں کبھی بھی یہ صورتحال پیدا نہیں ہے. اور اب آپ دنیا کے دیکھ لیجئے، ٹیلی ویژن دیکھیے، سی این این دیکھیے، بی بی سی دیکھیے، پوری دنیا جو ہے اس کی توجہ ان مذاکرات کے اوپر ہے. 2 گھنٹے کا پروگرام آج شام کو ہوگا سی این این سے اسی پر. مذاکرات تو ابھی کل ہوں گے لیکن ابھی سے جو شروع ہو چکا ہے جس طریقے سے، اور پورا کا پورے ان کے جو ہے سب سے بڑا فوکس جو ہے پاکستان اور ہندوستان کے معاملات ہیں، تو اتنا تو دنیا میں کبھی ہوا نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ بین الاقوامی سیاست کے اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ سارے ان معاملات کی وجہ سے میں کچھ امید ہے، اگرچہ یہ اندیشہ ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا. ہندوستان کی ہٹ دھرمی، ہندوستان کی پچھلی تاریخ، ہندوستان کا یہ سارا معاملہ، اس کے پیش نظر کچھ نہیں ہوگا، نشستند و گفتند و برخاستند ہوگا، اور بھارت صرف یہی کہے گا جی پہلے معاملات، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز پہلے اختیار کر لیے جائیں، تجارت شروع ہو جائے، سیاچین کا مسئلہ حل ہو جائے، فلاں کا ہو جائے، اس کا ہو جائے، پھر کشمیر کے لیے بھی سوچ لیں گے. اس کے امکانات ہیں، امکانات کی نفی میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن امید ہے کسی نہ کسی درجے میں، وہ تمام حالات کے حوالے سے، بھارت کی ذہنیت کے حوالے سے نہیں، لیکن حالات کے اعتبار سے، داخلی بھی اور خارجی بھی. لیکن یہ کہ امید ہے یا نہیں ہے، ایک بات میں اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اس کی دعا لازماً کرنی چاہیے. ظاہر بات ہے کہ دعا کا حق تو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، دعا کرنی چاہیے، کوئی شکل بن جائے تاکہ یہ ناسور بہنا بند ہو جائے جس سے پیپ اور خون جو ہے بہ رہا ہے مسلسل 50 برس. اس دونوں ملکوں کے بہترین وسائل جو صرف ہو رہے ہیں اسلحہ کی دوڑ میں، اور یہ اسلحہ آگ جو ہے برسا کر ختم ہو جاتا ہے، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اس کی کوئی صورت، کوئی حل نظر آنے لگے، کوئی ابتدا ہو جائے، کوئی ڈائریکشن اس کی طے ہو جائے، کوئی ٹائم فریم، جیسے کہ گفتگو ہو رہی ہے ٹیلی ویژن پر، کہ اگر 2 کام بھی اس وقت ہو جائیں تب بھی یہ گویا کہ بڑی کامیابی ہوگی کہ بھارت تسلیم کر لے کہ ہاں کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے، اور نمبر 2 یہ کہ ہم 6 مہینے میں اس کو حل کر لیں گے. چلیے اس سے اگلی کوئی بات نہ بھی ہو ابھی، لیکن 2 باتیں بھی طے ہو جائیں تو اس کے ساتھ کوئی دوسرے سے اور چھوٹے مسئلے حل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. سیاچین کا مسئلہ ہو جائے، کوئی اور ہو جائے، وہ بھی اس کے گلے میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے کہ بے تحاشا اسے خرچ کرنا پڑ رہا ہے، جانی اور مالی نقصان جو ہو رہا ہے سیاچین پر بھارت کو، ہمارے مقابلے میں وہ بہت زیادہ نقصان اسے برداشت کرنا پڑ رہا ہے. بہرحال اس میں یہ ہے کہ جو شکل بھی ہو سکے، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ امن اور سلامتی کی فضا پیدا ہو، اور دونوں ممالک اپنے اپنے وسائل جو ہیں اپنے عوام کی بہبود اور فلاح کے لیے وقف کر سکیں. اب میں آیا آخری بات پر، ممکنہ قابل عمل اور قابل قبول حل کیا ہوگا. 2 چیزیں ہیں، قابل عمل اور قابل قبول بھی، دونوں کے لیے کچھ قابل قبول ہے. دیکھیے اس زمانے میں، اس زمن میں، بہت عرصے سے آپ کو یاد ہوگا 3rd آپشن کی بات شروع ہوئی تھی. سب سے پہلے یہ برطانیہ میں سردار عبدالقیوم خان صاحب نے 3rd آپشن بھی ممکن ہے، جس پر بڑی ان کی درگت بنائی گئی تھی، بڑے ان کی کھچائی کی گئی تھی، لے دے ہوئی تھی، نوائے وقت نے بھی خوب ان کی جو ہے وہ ان پر تنقید کی تھی شدید. یہ 3rd آپشن کی بات کہاں سے آ گئی؟ کچھ عرصے کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے 3rd آپشن کی بات کی تھی. اب وہ تو نوائے وقت کا اپنا آدمی تھا، لیکن نوائے وقت کا معاملہ یہ ہے کہ ان مسائل کے اوپر اس کے ہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ دوستی اپنی جگہ ہے، لیکن ان معاملات پر اس کا موقف بڑا پختہ ہوتا ہے، لہذا شدید تنقید کی اس پر بھی. پھر ہمارے علم میں یہ بات آئی کوئی پچھلے 10-15 سال کے دوران کہ کشمیر میں جو لائن ہے کنٹرول کی، اس کے دونوں طرف، یعنی ہمارے کشمیر میں بھی اور انڈین کشمیر میں بھی، ایک رائے یہ بھی پیدا ہو رہی ہے کہ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. تحریک چلی باقاعدہ، جے کے الف جو ہے پوری تحریک ہے، اس نے تو ایک مرتبہ جو ہے لائن کو توڑنے کی جدوجہد بھی کی ہے، بہت بولڈ سٹیپ بھی اٹھایا ہے. ہاں، نہ پاکستان نہ ہندوستان، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا آزاد کشمیر پورا ہو، اور پورا کا پورا ہو، گلگت اور بلتستان اور اب اور آزاد کشمیر بھی واپس لیا جائے پاکستان سے، اور ہندوستان سے جو اس کا مقبوضہ کشمیر ہے پورا واپس لیا جائے، اور ہم اس کے اندر ایک آزاد کشمیر پیدا کریں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ایک وقت میں یہ محسوس ہوا کہ سول سپریم پاور آن ارتھ جو ہے اس کی سکیم یہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر وجود میں لایا جائے، جس کے لیے رابن رافیل، اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آف یوناٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو کہ ساؤتھ ایشیا کے لیے، یوں سمجھیے کہ نائب وزیر خارجہ برائے ساؤتھ ایشیا، اس نے برملا یہ بیان دیا کہ ہم پاکستان سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی واپس لیں گے، ہندوستان سے یہ جموں کشمیر لداخ اور وادی لیں گے، مزید برآں پاکستان نے جو ایک زمانے میں کچھ علاقہ لداخ کا دے دیا تھا چین کو، وہ بھی واپس لیں گے، اور یہاں ایک آزاد ریاست قائم کی جائے۔ اسی زمانے میں ہندوستان کے جو وزیر داخلہ تھے، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے لوک سبھا میں فلور پر یہ کہا تھا کہ کشمیر کے معاملے میں امریکہ کی اپنی نیت خراب ہو چکی ہے، اور وہ نیت کیا تھی اس وقت تک؟ ظاہر بات ہے کہ بھارت کے ساتھ بھی امریکہ کی ابھی یہ پینگیں بڑھنی شروع نہیں ہوئی تھی، دوستی نہیں تھی، بھارت اپنی آزادی کو کچھ نہ کچھ ایسرٹین کر رہا تھا اپنی پالیسی میں بھی، لہذا اسے ضرورت تھی کہ یہ ہارٹ آف ایشیا میں ایک ایسا علاقہ وجود میں آ جائے جو میرے زیر اثر ہو، غریب ملک ہے، میرے پاس دولت کے وسائل بے انتہا ہے، ظاہر بات ہے کہ دولت جو ہے وہ بڑے کام کر سکتی ہے، لوگوں کی ذہنیت کو بدل سکتی ہے، سوچ کو بدل سکتی ہے، لوگوں کے رائے کے اندر جو ہے انقلاب لا سکتی ہے، لہذا انہیں سونے میں تول کر اور ہم اسے اپنا جو ہے گڈا بنا لیں گے، ہارٹ آف کشمیر میں ایک اندر اسرائیل وجود میں آ جائے گا جو ایک طرف بھارت کو کنٹرول کرے گا، دوسری طرف چائنا کے سر پر بیٹھا ہوگا، تیسری طرف پاکستان کے سر پر بیٹھا ہوگا، چوتھی طرف افغانستان کے ساتھ ہوگا اس کا تعلق، یہ جو وا خان کی پٹی ہے اس کے حوالے سے، پانچویں طرف جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کے ساتھ، یہ تو اس کے لیے یوں سمجھیے اس سے زیادہ گولڈن چانس کوئی تھا ہی نہیں امریکن ڈپلومیسی کے لیے، اگر کسی طریقے سے اگر یہ مجاہدین کی قربانیوں کا نتیجہ یہ نکلتا، سوچئے آج بھی کہ اب بھارت جو ہے وہ گھبرا کر تنگ آ کر اور کشمیر کو یو این او کی جھولی میں ڈال دیتا، پاکستان کو تو دینے سے رہا لیکن تنگ آ کر مجبور ہو کر یہ کر سکتا تھا کہ یو این او کی جھولی میں ڈال دے، جیسے کبھی برطانیہ کی جھولی میں فلسطین آ گیا تھا مینڈیٹ لیگ آف نیشنز کے ذریعے سے، اگر یہ کہیں یو این او کے مینڈیٹ میں یو این او کی جھولی میں آتا تو گویا کہ امریکہ کی جھولی میں آ جاتا، اور امریکہ کی جھولی میں آتا تو وہ وہاں پر ایک بہت بڑا ہارٹ آف ایشیا کے اندر ایک اسرائیل وجود میں آتا۔ یہ نقشہ تھا، لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ نقشہ جو ہے اب تبدیل ہو چکا ہے، صورتحال جو ہے اب کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی کے حوالے سے، جب بھارت اور کلنٹن کے زمانے ہی میں بھارت اور امریکہ کی دوستی کی پینگیں بڑھنی شروع ہوئی ہیں علی الاعلان، اور پانچ دن کا دورہ کر کے گیا ہے، وہ تو در حقیقت ایک چیز کی علامت ہوتی ہے، ورنہ یہ کہ نہ معلوم اس سے پہلے کتنی کچھ کھچڑیاں جو ہیں وہ اپنے محکموں میں مختلف جگہوں پر مختلف لیول پر پک چکی ہوں گی۔ اس کے بعد سے اب شکل یہ ہے کہ صورتحال تبدیل ہوئی ہے، اس کے بعد اب یہ ہے کہ دوسرا حل وہ ہے جو کہ دنیا کے سامنے تو آیا تھا سب سے پہلے جنوری سن 2000، پچھلے سال کی جنوری میں، ڈیڑھ سال پہلے، اور یہ تھا ہارورڈ یونیورسٹی کا تھنک ٹینک، انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل یہ کہ اسے تقسیم کر دیا جائے، آزاد کشمیر، بلتستان، گلگت پاکستان کے پاس رہیں جیسے ہیں، جموں، لداخ غیر مسلم اکثریت کے علاقے یہ بھارت کو دے دیے جائیں، اور وادی کے اندر آزاد ریاست قائم کر دی جائے۔ یہ خیال آیا سب سے پہلے تقسیم کشمیر کا 2000 سن میں جنوری میں ہارورڈ یونیورسٹی کے تھنک ٹینک کی طرف سے۔ بعد میں آپ کے علم میں آیا ہوگا خلیج ٹائم نے تو باقاعدہ یہ خبر شائع کی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اندر خانے گویا کہ وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی اور جو بھی ہو رہی ہے چلی ہے ہمارے احباب، طے ہو چکا ہے، صرف اس کی ڈیٹیلز طے ہونی باقی ہیں۔ بہت سے اور گوشوں سے بھی یہ بات آئی کہ یہ حل ہے اور یہ حل اس وقت زیر غور ہے۔ میں نے بھی اس حل کی تائید کی ہے، لیکن میں جس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری یہ رائے کم سے کم 10 سال پرانی ہے۔ میری رائے کا کوئی تعلق نہ ہارورڈ یونیورسٹی کے تھنک ٹینک سے، نہ یہ کہ کسی اور ٹریک ٹو ڈپلومیسی سے ہے۔ میرا تو ہے ہی نہیں اس میں کوئی، ان کوریڈورز آف پاور میں میری آمد و رفت ہی نہیں ہے، نہ صحافیانہ حلقوں میں میری آمد و رفت ہے، تو میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ میری انڈیپینڈنٹ سوچ تھی اور بہت پہلے سے تھی، اور کم سے کم 1995 جو ہے اس سے تو میں ریکارڈ پر موجود ہوں۔ میں نے 1995 میں جو ایک پریس کانفرنس میں بیان دیا تھا وہ میں نے شائع کر دیا ہے اس آج کے ندائے خلافت میں 1995 میں، کہ میرے نزدیک اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ تو میرے لیے تو یہ حل در حقیقت کسی اور کا پیش کردہ نہیں ہے، بلکہ میری اپنی سوچ کا نتیجہ ہے کہ اس میں صورت، اس کے سوا کوئی قابل عمل اور قابل حل اور قابل قبول صورت حل جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ جب ہارورڈ یونیورسٹی کے تھنک ٹینک کی رپورٹ آئی تھی تو میں نے اس کی تائید کی تھی۔ اسی طریقے سے اب پھر میں نے جو ہے پریس کانفرنس کی ہے، 3 دن ہوئے ہیں، تو میں نے اس کی بھی جو اس کے اندر بھی جو بیان دیا تحریری وہ اس پرچے میں آج شائع کر دیا۔ یہ پرچہ خاص یوں سمجھ لیجئے کہ کشمیر نمبر کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ہم نے کچھ زیادہ بھی شائع کیا ہے، یہاں موجود ہے۔ میرا 1995 کا بیان بھی اس میں ہے، میرا 3 دن پہلے کا بیان بھی اس میں ہے، اور دو اور چیزیں اس میں جس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں۔ بہرحال میری یہ رائے کم سے کم 10 سال پرانی، اور کم سے کم یوں سمجھیے 6 سال پہلے کا تو ڈاکومنٹری پروف میرے پاس موجود ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ کوئی امریکہ سے آپ سیکھ کر آئے ہیں، یا یہ تو چونکہ امریکہ سے آئے تھے چودھری شجاعت صاحب تو شاید انہوں نے آ کے میرے کان میں پھونک ماری ہے، یا جو بھی بارہ آج کل کا ہمارا جو معیار ہے صحافت کا، تو جس قسم کے سوالات کیے گئے وہاں پر، تو اس میں جو بھی ایک سوء ظن پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، لیکن میں ڈاکومنٹری پروف دے رہا ہوں کہ میری یہ رائے جو ہے ریکارڈ پر ہے 1995 سے کہ یہی حل ہے، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ دیکھیے اس کے دو حصے ہیں۔ منفی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حل بھی ہو وہ یونینو اور امریکہ سے ورے ورے ہونا چاہیے، ان دونوں کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے۔ ان دونوں کا سایہ اگر پڑ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پرانی جو ایک خواہش تھی جو دب گئی وہ کہیں جاگ جائے دوبارہ، انڈیپینڈنٹ کشمیر۔ اور انڈیپینڈنٹ کشمیر کے لیے آپ کے اپنے ملک کے اندر، یہ دیکھیے یہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں، یہ محمد اسحاق عباسی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو یہیں پر پچھلے میں چھپی ہے، جو کہتے ہیں کہ پاکستان بھی غاصب ہے، ہمارے کشمیر کا یہ حصہ اس نے غصب کیا ہوا ہے، اور ہندوستان بھی غاصب ہے، ہم پر تو ظالم ہے پاکستان بھی اور ہندوستان بھی۔ ان کے خلاف بیان دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کی اوپر تنقید کرنے والا کوئی نہیں، ہارٹ آف پاکستان میں، لاہور میں بیٹھ کر یہ باتیں ہو رہی ہیں، کھل کر ہو رہی ہیں۔ اور کشمیر میں تو جو کچھ میں مختلف مواقع پر گیا ہوں، جو کچھ سن کے آیا وہاں پر، آزاد کشمیر کے لوگوں کی باتیں سن کر آیا ہوں، تو اس کے لیے یہ کہ وہ فضا تو موجود ہے۔ کسی بھی وقت امریکہ یہ سوچے گا کہ اگر یہ وہی ہمارا خواب جو ہے پورا ہو رہا تو کیوں نہ اسی کو پورا کر دیا جائے۔ لہذا اس کا پورا امکان موجود ہے اگر یہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے تھرو، اس کی قراردادوں کے ذریعے سے، اس لیے کہ اس کی قرارداد کا نتیجہ کیا نکلے گا، ہمیں آزاد کشمیر اور بلتستان اور گلگت سے اپنی فوجیں نکالنی پڑے گی۔ بھارت جو ہے کشمیر میں کچھ نہ کچھ فوج رکھ سکے گا، لیکن مین بلک اسے بھی نکالنا پڑے گا، ہم تو ایک سپاہی بھی نہیں رکھ سکتے اگر اس قراردادوں پر عمل شروع ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے آخر وقت لگے گا، 2 دن میں تو ریفرنڈم نہیں ہو جاتا، اس میں ٹائم لگے گا۔ اس ٹائم میں پورا موقع مل جائے گا ان بین الاقوامی سازشیوں کو کہ پہلے وہ سازش برطانیہ کی تھی، اب وہ امریکہ کی ہوگی، کہ یہاں ایک انڈیپینڈنٹ جو کشمیر ہے اس کے مضبوط جو ہے لابی کو سپورٹ دے کر آگے لے آئیں اور بڑھا کر لے آئیں، اور اس کو آزاد کشمیر جو ہے علیحدہ، اس سے پاکستان کے لیے تو پھر موت ہوگی۔ ابھی آپ کشمیر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی شہرگ ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی شہرگ آپ کی جو ہے یہ جو اس وقت شاہراہ چین ہے، یہ کٹ گئی تو آپ کا تو کوئی وجود ہی نہیں رہے گا۔ چائنا کے ساتھ تعلق ختم ہونے کے بعد آپ کا کوئی تعلق دنیا کے ساتھ نہیں رہتا، ایک ہی تو ملک ہے جس کے ساتھ آپ کی ایک دوستی ہے، اور اگر یہ کشمیر کا جو ہے پورا انڈیپینڈنٹ بن جاتا ہے تو آپ تو ختم ہوئے، آپ کا چائنا سے کانٹیکٹ ختم ہو جائے گا۔ یہ سارا جو ہے بلتستان اور یہ گلگت اور ہنزہ کے ذریعے ہی تو آپ کا کانٹیکٹ ہے چائنا کے ساتھ. تو میرے نزدیک میری تجویز کا منفی حصہ یہ ہے کہ اس حل پر کہیں کوئی سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے, نہ امریکہ کا نہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا, یہ باہمی مذاکرات سے. ہاں, جیسے کہ چودھری شجاعت صاحب کا بیان شاید آج یا کل آیا ہے, کچھ مسلمان ممالک بیچ میں میڈیٹ کریں, کچھ اور آ جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایران ہے, ایران کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. لیبیا نے ان سے کہا تھا, چودھری شجاعت حسین سے, کہ میں اس میدان میں کچھ معاملے میں کچھ پارٹ پلے کر لیں. امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز دونوں سے ورے ورے. مثبت بات کیا ہے کہ میرے نزدیک یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے جو بھی ریزولوشنز ہیں یہ بعد کی بات ہے. پہلا مسئلہ ہے تقسیم کشمیر کی جو روح تھی اور اس کا جو اصل اصول تھا اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. تقسیم ہند کی اصل روح, تقسیم ہند کی کا اصل اصول کیا تھا, وہ جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ایڈجسنٹ علاقے جو مسلم اکثریت کے وہ پاکستان میں جائیں, جو غیر مسلم اکثریت کے علاقے وہ ہندوستان میں جائیں. یہ اصول تھا. اس اصول کے مطابق ظاہر بات ہے کہ حق تو یہ ہے کہ پورا کشمیر پاکستان کو ملے. زیادہ سے زیادہ استثناء جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ لداخ اور جموں کے وہ اضلاع جن میں غیر مسلم اکثریت ہو, اور جو بھارت کے ساتھ, ہماچل پردیش کے ساتھ یا پنجاب کے ساتھ, بھارتی پنجاب ہے اس کے ساتھ ملحق ہو, وہ علاقے جو ہے بھارت کو دے دیے جائیں, باقی پورا کشمیر ویلی پاکستان کو ملنا چاہیے. یہ حق ہے. البتہ یہ ایک اتنی بڑی بات ہے, اس کے لیے بھارت کا تیار ہونا تقریباً ناممکن. اس طرح پلیٹ پر رکھ کر آپ کو پاکستان وہ دے دے, کشمیر دے دے, ظاہر بات ہے کہ 50-52 برس کی اس کی بھی ایک تاریخ ہے, اس نے بھی کچھ پلایا ہوا ہے اپنی رائے عامہ کے ذہن کے اندر زہر گھولے ہوئے ہیں. وہاں بھی ظاہر بات ہے کہ ان کے کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑتا ہے دائیں بائیں. اس حوالے سے جو قابل عمل شکل ہے وہ یہ ہے, پاکستان کے پاس آزاد کشمیر, وہ اس کے پاس رہے. گلگت بلتستان, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. پاکستان, انہیں صوبوں کی شکل دے کر پاکستان کا انتظام کر لیا جائے, علیحدہ اسٹیٹس ختم. لداخ اور جموں کے وہ علاقے کہ جہاں غیر مسلم اکثریت ہے, بھارت میں ضم ہو جائیں, وہ ہماچل پردیش میں شامل کریں یا پنجاب میں کریں, یا وہ جانے یا علیحدہ صوبے بنا دیں. انہوں نے تو اس پنجاب کے بھی 3 بنائے ہوئے جو ہم چھوڑ کر آئے تھے. حالانکہ جب پاکستان بنا ہے مغربی پنجاب زیادہ بڑا تھا, مشرقی پنجاب چھوٹا تھا. اس کے 3 اسٹیٹس بن چکے ہیں, ہریانہ, ہماچل پردیش اور پنجاب. تیسرے یہ کہ یہ جو رہ گئی وادی درمیان میں, اور وادی میں جمع کیے جائیں لداخ اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقے, ان میں استصواب کروا لیا جائے, بجائے اس کے کہ سٹریٹ آف آپ پلیٹ پر رکھ کر دے دیں, استصواب کروا لیجیے. اس استصواب میں البتہ ایک تھرڈ آپشن بھی دے دیا جائے, اگر واقعتاً اس وادی کے لوگوں کی بہت بڑی اکثریت جو ہے آزادی کے حق میں ہو, اگرچہ میرے نزدیک نہیں ہے, مجھے یقین ہے کہ استصواب ہوگا تو 90% یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ آئیں گے, لیکن امکان تو ہے نا, آپ امکان کو رد نہیں کر سکتے. ایک لابی ہے, ایک رائے ہے, اگر ان کے پاس ہے وہ بھی سامنے آ جائے. لیکن یہ کہ اس صورت میں تھرڈ آپشن دے دیا جائے, اور میں یہاں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں, یہ پاکستان ٹائمز کا 18 جون 1947 کا یہ فرنٹ پیج ہے, جس میں قائد اعظم نے کہا ہے کہ اسٹیٹس کین چوز ٹو بی انڈیپینڈنٹ, آپشن ناٹ لمیٹڈ ٹو ہندوستان اور پاکستان. یہ تھرڈ آپشن جو ہے یہ ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن میں کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو اصل اوریجنل اسکیم ہے اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تھرڈ آپشن موجود تھا. لیکن یہ تھرڈ آپشن کل کشمیر کے لیے نہیں, صرف وادی, جس وادی کا کوئی خاص تعلق پھر چائنا کے ساتھ جڑتا بھی نہیں, وہ انسرکلمنٹ آف چائنا کا ذریعہ بھی نہیں بنتا. اور اس میں بھی یہ طے ہے جو میں نے شرط لگائی ہے کہ مجھے 90% یقین یہی ہے کہ یہ پاکستان ہی کے ساتھ جو ہے اس کے نتیجہ نکلے گا. تاہم اگر تھرڈ آپشن ہو تو اس میں شرط یہ ہونی چاہیے کہ جو آزاد کشمیر ہوگا, پھر جو بالکل آزاد انڈیپینڈنٹ ویلی, اس کو اندرونی طور پر تو مکمل آزادی ہو, لیکن اس کے بیرونی پالیسی کو پاکستان اور بھارت دونوں اس طور سے کنٹرول کریں کہ کوئی تھرڈ پاور وہاں قدم نہ جما سکے. یہ بات میں نے کہی تھی پچھلے سال. اب میرے علم میں نہیں تھا کہ ایسا کوئی معاملہ ممکن بھی ہے یا نہیں. میں نہ تو پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں نہ کانسٹیٹیوشنز کا ماہر ہوں. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہندوستان کی ایک بڑی شخصیت سید شہاب الدین انڈین فورن سروس کے بہت ٹاپ کے وہ آفیسرز میں سے تھے جو پھر چھوڑ کر سیاست کے میدان میں آئے اور ممبر پارلیمنٹ رہے بہت طویل عرصے تک. مسلمانوں کے لیڈروں میں سے نمایاں لیڈر ہیں. مسلم انڈیا کے نام سے ایک ماہنامہ نکالتے ہیں جو انتہائی اہم ہے. تمام متعلقہ ڈاکومنٹس جو پورے ہندوستان میں ہوتے ہیں مسلمانوں سے متعلق وہ سب کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں اس کے اندر. ایک ریکارڈ ریفرنس جو ہے لائبریری بن رہی ہے. انہوں نے پھر مجھے خط لکھا کہ آپ نے جو یہ تجویز دی ہے یہ بہت صحیح ہے اور انہوں نے مثال دی. اس خط کا بھی ہم نے یہ عکس جو ہے اس تازہ مثال اس ندا خلافت میں شائع کر دیا ہے. انگریزی میں ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ یہی انتظام در حقیقت ایک ملک میں دنیا میں اب بھی موجود ہے. میرے علم میں نہیں تھا. پھر بعد میں نے تحقیق کی, پھر ایٹلسیں دیکھیں تو ایک چھوٹا سا ملک ہے ایسا ہی پہاڑی دامن, پہاڑی کے دامن کے اندر پائرینیز ماؤنٹینز ہیں کہ جو فرانس کو علیحدہ کرتے ہیں ہسپانیا سے اسپین سے. ان پائرینیز ماؤنٹینز کے دامن میں ایک یہ علاقہ ہے اینڈورا, اس کا نام ہے ANDORA. یہ اینڈورا جو ہے یہ شارلمان ہوتا تھا بہت بڑا امپرر فرانس کا. اس نے مسلمانوں سے چھینا تھا کیونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی پورے ہسپانیا پر. وہاں سے چھین کر ایک حکومت قائم کی تھی. لیکن بعد میں ہسپانیا کے کچھ اور علاقے بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے جب نکل گئے تو انہوں نے کلیم کیا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. تو دو دعوے دار ہو گئے, فرانس بھی اور ہسپانیا بھی. تو ان دونوں کا ایک ڈوئل اور جوائنٹ کنٹرول رہا ہے 700 برس تک, اور وہ اب بھی ہے. نقشے میں دیکھ لیجئے. پھر میں نے جو یہ ہے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا اس میں سے نکالا, اس کا نقشہ وہ بھی اس میں دے دیا ہے, اینڈورا کی مثال بھی دے دی ہے. کہ یہ ہے میری تجویز کہ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مفاہمت کی فضا میں یہ طے کر دیا جائے کہ یہاں کسی تیسری طاقت کو قدم جمانے کا موقع نہیں ملے گا. وقت اگرچہ پہلے ہی کچھ زیادہ ہو گیا لیکن میں چند منٹ آپ کے اور دوں گا. میری ایک بات یہ ہے کہ میرے نزدیک جیسے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ تقسیم ہند کے نامکمل ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ایک شق ہے. ایسے ہی اس تقسیم ہند کے نامکمل ایجنڈے کی ایک اور شق بھی ہے جو ہنوز تشنہ تکمیل یا تعمیل ہے, اور وہ یہ کہ فاؤنڈرز آف پاکستان علامہ اقبال جو مبشر پاکستان, مفکر پاکستان, مصور پاکستان, قائد اعظم جو بانی پاکستان, مؤسس پاکستان, معمار پاکستان, دونوں نے یہ تصور دیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات نہایت گہرے برادرانہ تعلقات ہیں. علامہ اقبال 1930 کے خطبے میں فرماتے ہیں, جس میں کہ پہلی مرتبہ تصور پیش کیا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی, وہاں یہ ہے کہ وہ ریاست ہندوستان کی محافظ ہوگی, محافظ, اور واقعتاً یہ محافظ ثابت ہوئی ہے. پاکستان نہ بنتا تو کمیونزم کے سیلاب کو کوئی نہیں روک سکتا تھا, پورے ہندوستان کو بہا کر لے جاتا کمیونزم کا سیلاب. رشیا کی طرف سے وہ سیلاب جس طریقے سے آیا تھا تو ہندوستان تو جو آپ سمجھئے کہ اس میں تنکے کی طرح بہہ جاتا. یہ پاکستان کی روک تھی کہ جس نے اس سیلاب کو روکا اور اس طرح سے حفاظت کی ہے بھارت کی. پھر جب قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کیسے ہوں گے, فرمایا جیسے کہ کینیڈا اور یو ایس اے کے ہیں. یہ صورتحال بھی ابھی تشنہ تکمیل ہے. ہونا چاہیے کہ یہاں پر وہ فضا پیدا ہو. ہمارے لیے سلو آشتی کی طرف آخری بات عرض کر رہا ہوں. سلو آشتی کی فضا میں ہمارے لیے ایک اور رول ہے اور وہ دائیانہ رول ہے. ہمارے پاس ایک نظام ہے, ایک نظریہ ہے. بھارت کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بھارت تو مغرب کا اندھا مقلد ہے, مغرب کی وہ تہذیب کے جو خود اپنے خنجر سے خودکشی کر رہی ہے. بھارت کے پاس بھی وہی کچھ اور کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک نظریہ ہے, ایمان ہے, قرآن ہے, ہمارے پاس اسلام ہے, عادلانہ نظام ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو ہم سے کوتاہی ہوئی, جس کو میں نے سب سے بڑا جرم اکبر الکبائر شروع میں قرار دیا تھا کہ ہم نے یہاں اسلام نافذ نہیں کیا، ہم یہاں اسلام نافذ کریں تاکہ یہ لائٹ ہاؤس بنے جو قائد اعظم نے کہا تھا، ہم پوری دنیا کے لیے روشنی کا ایک مینار بنانا چاہتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ اس سے کم دعوت قرآن کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، آپ کو معلوم ہے 20 کروڑ مسلمان ہندوستان میں بستا ہے، آپ کی تعداد سے کہیں زیادہ، اور وہاں ہر جگہ اردو زبان سمجھی جاتی ہے، ہر جگہ پوری دنیا کوئی کے اندر کہیں اور آپ کو ایسا علاقہ نہیں ملے گا، وہاں آپ اپنی دعوت پھیلا سکتے ہیں. اس لیے کہ جہاں تک تو ہے ہندو کلچر، وہ تو آ رہا ہے، اب بھی آ رہا ہے، وہ ریڈیو کے ذریعے سے آ رہا ہے، وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آ رہا ہے، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آ رہا ہے، وہ آپ کے جو کیبل کے ذریعے سے آ رہا ہے. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے سونیا گاندھی نے یہ کہا کہ وی ہیو آلریڈی کانکرڈ پاکستان. جاؤ دیکھ لو کراچی میں جو ویڈیو شاپس ہیں وہ بھری ہوئی ہیں ہندوستانی فلموں کی ویڈیو سے. تو کلچرلی وی ہیو آلریڈی کانکرڈ پاکستان. لیکن یہ کہ اسلام کی دعوت نہیں جا سکتی، اسلام کا پیغام وہاں نہیں جا سکتا. اور سب سے بڑی رکاوٹ یہ دشمنی، یہ ہماری دشمن قوم کا مذہب ہے. اس دشمنی کی فضا کچھ کم ہو تو اگر ایک ہندو کمیونسٹ ہو سکتا ہے تو وہ اسلام کے نظام کو کیوں نہیں قبول کر سکتا؟ مجھے تو پورا اعتماد ہے اس پر کہ اگر یہ راستے کھلیں اور اسلامی دعوت وہاں پر پہنچائی جائے تو انشاءاللہ العزیز ہندوؤں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو کھلے ذہن کے سوچیں گے. لیکن یہ دشمنی کی فضا جو ہے، یہ ہے در حقیقت جو سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. بہرحال یہ ہے میرا نقطہ نظر اس معاملے میں. اب چند چھوٹی چھوٹی وضاحتیں. پہلی بات یہ مجھ سے کہی گئی تھی پریس کانفرنس میں کہ آپ کو کس معاملے کاتے کتے نے کاٹا ہے خامخواہ، آپ جو ہے آ بیل مجھے مار، کیوں اس معاملے میں پڑ رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے بارہا کہا یہاں پر کہ میرا اصول ہے الدین والنصیحہ. میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، تنظیم اسلامی سیاسی جماعت نہیں ہے، لیکن میں اس ملک کی بہتری کے لیے، اسلام کی بہتری کے لیے میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، اور جو رائے ہوتی ہے وہ دیتا ہوں. مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ کسی کو اچھی لگی یا بری لگی، جو میرے نزدیک حق ہے اسے میں بیان کرتا ہوں. اور اس میں نے الحمدللہ کہ آج تک کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. مجھے دھمکیاں بھی مل رہی ہیں ٹیلی فون پر، کوئی پرواہ نہیں مجھے، اور بھی بہت سے مراحل مجھ پر ایسے آئے ہیں دھمکیوں کے، لیکن بہرحال میں اسے اپنا فرض سمجھتا ہوں. میرے سامنے شاہ ولی اللہ دہلوی کی مثال ہے، رحمۃ اللہ علیہ. دہلی کے ایک حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے انہوں نے پورے ہندوستان کا جائزہ لے لیا تھا کہ پورے ہندوستان میں مرہٹا قوت کا مقابلہ کرنے والی کوئی مسلمان قوت موجود نہیں ہے. احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا ہے، بلایا ہے، تو میں تو انہی کے خادموں میں سے ہوں، ان کے قدموں کی خاک کے برابر ہوں. میں سیاسی میدان میں نہیں ہوں، لیکن مجھے جو بھی رائے میری ہے دیانتن ملک کے لیے، اسلام کے لیے بہتری کی، وہ مجھے پیش کرنی ہے. جہاد افغانستان اور جہاد کشمیر کے بارے میں جان لیجئے کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جہاد حریت بھی جائز ہے، اور اس میں جب انسان جان دیتا ہے تو شہادت ہی ملتی ہے. البتہ جہاد فی سبیل اللہ ایک بالکل مختلف شے ہے، صرف اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، کسی ٹیریٹری کے لیے نہیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نمال غنیمت نہ کشور کشائی، نہیں، اللہ کے دین کے لیے. اور وہ لوگ ہوں کہ جو اللہ کے دین کو اپنی جانوں پر، اپنے جسموں پر، اپنے گھروں میں نافذ کر چکے ہوں، اور پھر وہ ایک امیر کی قیادت میں جہاد کریں. اور اگر مسلمان حکومت کے تحت ہے تو حکومت کے تحت جہاد ہوگا، پھر انڈیپینڈنٹ جہاد نہیں ہو سکتا. جہاد فی سبیل اللہ کی یہ شرائط ہیں، یہ پوری نہیں ہوتی. البتہ جہاد حریت، فی سبیل الحریت جہاد ہے، جائز ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی مسلمان اپنی جان دیتا ہے تو شہادت کا رتبہ حاصل کرتا ہے. حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، کوئی مسلمان اپنے مال کی حفاظت میں بھی اگر مارا جائے تو شہید ہے. تو اپنی حفاظت، اپنی آزادی کے حصول کے لیے یا آزادی کی حفاظت کے لیے اگر جان دی جائے شہادت ہے. البتہ یہ جو ہم کنفیوز کرتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کو اور جہاد حریت کو، اس کی سب سے بڑی مثال ہے 50s میں کتنا زبردست جہاد ہوا تھا الجزائر کے اندر، لیکن جب وہ جہاد کامیاب ہوا تو وجود میں آئی سوشلسٹ ریاست. اللہ کے بندوں، اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا تو اسے تو اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے تھی نا، آم کا درخت لگایا تھا تو آم لگنا چاہیے اس میں، یہ نمولی کہاں سے آ گئی نیم کی؟ یہ اس لیے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا، جہاد فی سبیل الحریت آزادی کے لیے جہاد تھا، لیکن وہ جہاد ہے، جائز ہے. نمبر تین، مشرف کی حکومت کا فتویٰ دے دیا کہ یہ جائز ہے، وہ بھی اصولی بات ہے. دیکھیے اصولی اعتبار سے پاکستان کا نظام کافرانہ ہے، سارے اقدام نہ مشرف کے صرف بلکہ یہ کہ بے نظیر کے ہوں اور نواز شریف کے ہوں، اس سے سب کے سب کافرانہ ہے. جب تک کہ ٹوٹل بالادستی اسلام کی، اللہ کی، اللہ کے قانون کی اور کتاب و سنت کی نہیں ہوتی، یہ کافرانہ نظام ہے. لیکن قانونی لیگل لیول پر یہ مسلمان ملک ہے، اور یہاں پر فقہی اور لیگل لیول کے اوپر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اصول ہے اسلامی فقہ کا کہ اگر کوئی اپنی طاقت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو اس کا بھی جواز ہے، بشرطے کہ وہ کفر کا حکم نہ دے. تو اس معنی میں مارشل لا کو بھی حرام نہیں کہا جا سکتا. اس پہلو سے میں نے بات کہی تھی کہ اس کے اندر جواز ہے، باقی فتویٰ دینے والا میں کوئی نہیں ہوں. کشمیر پاکستان کی شہرک، میں کہتا ہوں شہرک سے بھی زیادہ ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ حق ہے ہمارا، اور یہ کہ یہ لازمی ہے پاکستان کے لیے، اپنی جگہ پر ہے. باقی یہ کہ شہرک کے لیے میں نے ایک لطیفہ بیان کیا تھا اصل میں، اور یہ تھی حافظ حسین احمد صاحب کی بات، جو جے یو آئی کے ایک مقرر ہیں بڑے اچھے اور بڑے عمدہ، وہ جو ہے وہ صنعت لفظی کے بڑے ماہر ہیں. انہوں نے ہمارے ہاں کہا تھا کہ یہ عجیب ہے کہ ایک قوم یہ کہتی ہے کہ ہماری شہرک جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور پھر بھی 50 برس سے زندہ ہے. تو شہرک وہ اس معنی میں آپ ایک محاورے کے طور پر استعمال کریں. میں کسی کی نہ کوئی اس میں کسی کی توہین کرنا چاہتا ہوں، ماتا ہے ہمارا حق ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا حق ہے، شہرک نہ بھی ہو تو حق ہے تو ہمیں لینی ہے. بہرحال ایسے وہ ہے، اس کی اہمیت جو ہے وہ شہرک کی ہے کہ ہمارا پانی جو ہے زیادہ تر وہیں سے ہو کر آ رہا ہے، سندھ بھی وہیں سے گزر کر آ رہا ہے، جہلم بھی وہیں سے آ رہا ہے، چناب بھی وہیں سے گزر کر آ رہا ہے. تو اس اعتبار سے وہ ہمارے لیے، ہماری زندگی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے پانی سے ہے. جعلنا من الماء کل شیء حی، پانی ہی سے تو ہم نے ہر شے کے اندر حیات پیدا کی، اللہ تعالیٰ فرماتے. باقی معاملات کے ضمن میں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز یا تجارتی روابط، ان میں بھی میری رائے وہی ہے کہ پہلے یہ نہیں، پہلے کشمیر کے مسئلے میں کم سے کم دو چیزوں کی پیش رفت اگر ہو کہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ ڈسپیوٹ ہے، اور نمبر دو یہ کہ ہم بائی لیٹرل ذرائع سے اسے 6 مہینے کے اندر اندر اس سال کے آخر تک حل کر دیں گے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی اور چیزیں بھی کی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چھٹی چیز یہ کہ چین سے ہمارا تعلق کسی صورت کمزور نہیں ہونا چاہیے. ان کی اپنی سکیمیں کیا ہیں وہ اپنی سکیمیں اپنے ذہن میں رکھیں. ان کی سکیم کیا تھی اور کیا نکلا افغانستان سے؟ انہوں نے ٹھیک ہے افغانستان کے ذریعے سے یو ایس ایس آر کو ختم کرا لیا، لیکن اسلامی فنڈامنٹلزم جو ہے ان کے سر پہ سوار ہو گیا. تو وہ تو یہ ہے کہ من درچے خیال ہے فلک درچے خیال، انہم یقیدون قیدن و عقید و قیدا، امریکہ کی چالیں اپنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی تدبیر اپنی ہے. اس سے ہمیں بہتری جو ہے وہ حاصل کر لینی چاہیے، لیکن چین کے ساتھ اپنے ربط اور تعلق کے اندر کوئی کمزوری نہیں آنی دینی چاہیے. ایک اخبار نے یہ بھی لکھ دیا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا صحافت کا معیار ہو گیا ہے، کہ میں نے قائد اعظم کے ساتھ ساتھ اقبال کے بارے میں بھی یہ کہا کہ وہ بھی تھرڈ آپشن کے قائل تھے. علامہ اقبال کے زمانے تک کسی آپشن کا کیا سوال تھا؟ وہ تو میں نے یہ کہا تھا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں اس کے قائل تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہت برادرانہ ہونے چاہیے، یہ فاؤنڈر فادرز کے. یہ باقی یہ ہے کہ تھرڈ آپشن کی بات جو ہے وہ قائد اعظم نے کی تھی، اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگلے پرچے میں شاید اس کا عکس بھی شائع کر دوں. بہرحال اس کے بعد یہ کہ چند ایک اعلانات ہیں. انشاءاللہ پرسوں جو ہے درس قرآن ہوگا، اور جو سورہ آل عمران کی آخری رکوع کا درس ہم نے 2 نشستوں میں پورا تو کر لیا ہے، لیکن میں 1 نشست اس پر مزید لوں گا. جو لوگ بھی اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی قیمتی ہدایات ہیں، اور یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ درس ہمارے منتخب نصاب میں تو ہمیشہ سے شامل ہے، لیکن جو آخری 4 آیات ہیں اس کی، ان کی عظمت جو ہے مجھ پر اسی مرتبہ پہلی بار منکشف ہوئی ہے، تو میں اس کو ذرا زیادہ امفیسائز کر کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگلے جمعے کا میں اپنے اعلان کر رہا ہوں، خطاب کا جو موضوع ہوگا وہ افغانستان کے طالبان حکومت کا قیام اور عالمی خلافت علی منہاج النبوت کا قیام، ان کا آپس میں کوئی ربط اور تعلق ہے یا نہیں، اور اس صورتحال میں ہم پاکستانی مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے. ہمارے ہاں بہت بڑی رائے میں نیک لوگوں کی رائے یہ کہ اب ہمیں بھی بیعت کر لینی چاہیے ملا عمر صاحب کے ساتھ، اور یہ کہ وہ طالبان کے انقلاب کو یہاں امپورٹ کرنا چاہیے. اس ضمن میں میں اب اپنی سوچی سمجھی رائے جو ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.